إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ صراط مستقیم مل جانے کے باوجود ایک مسلمان کو کیوں اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرنے کا حکم دیا اور ہدایت مل جانے کے بعد بھی کیا دوبارہ ہدایت مانگنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے سمجھا کہ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت پر ثابت قدم رہنا اور ہدایت میں زیادتی طلب کرنا یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں سارے مسلمانوں کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی ہدایت رہبری عطا فرما. اس میں رہبری اور ثابت قدمی دونوں شامل ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے ایک مثال بھی دیکھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی بیان کی اور زمین پر خط کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ خط ہے جو صراط مستقیم ہے اور اس سے نکلنے والی کئی راہیں ہیں, یہ شیطان کے راستے ہیں. جو انسان صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس راستے پر شیطان ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان سیدھے چلنے کی بجائے دائیں بائیں جو راہیں ہیں ان میں سے کسی ایک میں نکل جائے اور گمراہ ہو جائے. اس سے بھی یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کو اللہ تعالی سے مزید ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. آج ہم آگے بڑھتے ہوئے مزید اس آیت کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال صراط مستقیم کی بیان کی. آپ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراط مستقیم, اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی. وعلى جنبتي الصراط سوران, اس راستے کے دونوں جانب دائیں بائیں دو دیواریں ہیں. فیہما ابواب مفتحہ وعلى الابواب سطور مرخ, دروازے ہیں جو کھلے ہوئے. وعلى الابواب سطور مرخ, اور ان سارے دروازوں پر پردے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں, گرے ہوئے ہیں, ڈالے ہوئے ہیں. وعلى باب الصراط داعی, اس راستے کی شروعات پر ایک پکارنے والا ہے, ایک دعوت دینے والا ہے, ایک بلانے والا ہے. یقول ایہا الناس, وہ پکارنے والا کہتا ہے لوگو ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا, تم سب کے سب ادخلوا الصراط, اس سیدھے راستے پر آ جاؤ, اس میں داخل ہو جاؤ سب کے سب. ولا تتفرجوا, اور دائیں بائیں ٹیڑھے راستے پر مت چلو, اس سے ہٹ کر دوسری راہ پر یا دوسرے دروازوں میں یا کہیں اور مت چلے جاؤ, بلکہ اسی پر چلتے رہو, ٹیڑھے راستے پر مت نکل جاؤ. وداع يدعو من جوف الصراع، وداع يدعو من جوف الصراع، اور دوسرا ایک پکارنے والا ہے، داعی ہے، جو اس راستے کے درمیان میں یا اس راستے پر ہے اندر. فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال، جب وہ آدمی، کوئی بھی چلنے والا آدمی، اگر ان میں سے کوئی راستہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو کہتا ہے ویحک، برا ہو تیرا، لا تفتح، پردہ مت ہٹا، اس دروازے کو مت کھول، اس راستے میں، دروازے میں مت چلا جا. فإنك إن تفتحه تلج، اگر تو نے وہ پردہ ہٹایا، اس دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو تو نے ہٹایا، تو اس میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا والصراط الاسلام، یہ جو الصراط ہے، یہ جو راستہ ہے، وہ اسلام ہے. والسوران حدود اللہ تعالی، اور وہ جو دیواریں ہیں جو اس راستے کے دونوں طرف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں جن میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے. والابواب المفتحة محارم اللہ تعالیٰ، اور وہ جو کھلے دروازے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، اور اس دروازے کے سرے پر یا اس راستے کے سرے پر جو دعوت دینے والا داعی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے. والداعی فوق الصراط، اور وہ جو راستے پر، راستے کے درمیان یا راستے پر جو دعوت دینے والا، پکارنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہے. آدمی کے دل میں ایک مادہ ہے، اللہ نے رکھا اس کو، اللہ تو اسی کو نفس لوام، اللہ نے کہا میں نفس لوام کی قسم کھاتا ہوں. انسان چاہے قانون کی عزت سے بھاگے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی غلط کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. انسان کے دل میں ایک ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی جج نہ ہو، کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو، کوئی اس پر الزام لگانے والا نہ ہو، کوئی اس کو برا بھلا کہنے والا نہ ہو، تب بھی جب وہ غلط کام کرتا ہے، اندر سے ایک آواز آدمی تو نے غلط کیا، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر النفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لہذا انسان چاہے کچھ بھی کرے، اندر سے اس کے نصیحت کرنے والا ایک ہوتا ہے، مت کر، اس کا وہ شعور ہے جو اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا استفتی طلبا، اپنے دل سے فتویٰ لیا. کیونکہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اصل بات ہم جانتے ہیں، عالم کے سامنے ہم اگر پیش کریں وہ کہے گا کوئی بات نہیں، لیکن ہم کو معلوم ہوتا ہے اندر سے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی تفصیل ہم کو معلوم ہوتی ہے. لہذا ایسی صورت میں انسان کو تقویٰ کا پہلو اپنانا چاہیے، اور یہی حدیث میں بات ہے، اور یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو راستے پر جو داعی ہے، جو واعظ ہے، وہ کون ہے؟ واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں ایک واعظ ہوتا ہے، اور وہ وہی واعظ ہے. تو بہرحال اس حدیث سے، جس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے دین کی باتیں مسلمانوں کو سمجھائی، اور یہ راستہ ہے. اس راستے سے، اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ صراط سے مراد، آپ نے فرمایا والصراط الاسلام. لہذا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، وہ اسی بنیاد پر کہا ہے کہ صراط مستقیم اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بعین ہی اسلام ہے. یہ وہ اسلام ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یہ وہ اسلام ہے جس پر صحابہ چلے، اور یہ وہ اسلام ہے جس پر سارے نبی چلے. کیونکہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے جو پہلے نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. بلکہ اسلام سارے نبیوں کا دین تھا. کیوں؟ اسلام کے معنی ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری. اسلام کے عربی زبان میں اگر آپ اس کے معنی جانیں, اسلام کا مطلب ہوتا ہے الاستسلام. الاسلام کا مطلب ہوتا ہے الاستسلام, یعنی تابع داری اختیار کرنا, فرما بردار ہو جانا. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا, قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا, اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم, فرما بردار ہو جا, تابعداری اختیار کر, تو اللہ کے جواب میں انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. یہاں حکم آیا, یہاں تابعداری, یہاں تعمیل اس کی موجود ہے. تو اسلام کی اصل جو ہے وہ فرما برداری ہے. ساری کائنات اللہ کا حکم مانتی ہے, لیکن وہ بلا اختیار ہے. سورج کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نکلے, چاند کو اختیار نہیں کہ اپنے راستے کو خود تلاش کرے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک قانون میں باندھ دیا ہے اور وہ اللہ کی فرما بردار ہے, لیکن اس کی فرما برداری آزادی کے ساتھ نہیں ہے. انسان کی فرما برداری آزادی کے ساتھ ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے, اس کے لیے اختیار نہیں ہے اس راستے سے ہٹنے کا جس پر اللہ نے اس کو ڈالا ہے. لیکن انسان کے پاس راستے سے ہٹنے کا اختیار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے, ہم نے انسان کو رہبری دے دی ہے, چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا پھر ناشکرا بن کے جیے. شکر گزار یا ناشکرا بننے کا اختیار انسان کو, جیسا انتخاب اس کا ہوگا ویسا انجام بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. لہذا صراط مستقیم اسلام ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلام سارے نبیوں کا دین تھا, لیکن اس میں شرعی احکام ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ دیے. ان کے لیے جو حکم دیے ان کو اس کی فرما برداری کرنی تھی, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیے اس امت کو آپ کو اس کی فرما برداری کرنا ہے. تو حکم اللہ کا بدل سکتا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہونا یہ اسلام ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جو دین دیا اس کا نام اسلام ہے. تو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہی صراط مستقیم ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے اعتبار سے بہت عمدہ بات کہی, جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرماتے ہیں فمن ہدی فی ہذہ الدار الی صراط اللہ المستقیم, جس انسان کو اللہ تعالی کی صراط مستقیم کی ہدایت اس دنیا میں مل جائے, جس انسان کو اس دنیا میں صراط مستقیم کی رہبری رہنمائی ہدایت مل جائے, الذی ارسل بہ رسولہ, جس کے ساتھ جس ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا, وانزل بہ کتبہ, اور جس ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی, ہدی ہناک الی الصراط المستقیم الموصل الی جنتہ و دار ثوابہ. جو آدمی دنیا میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے راستے صراط مستقیم کی ہدایت پائے, وہی انسان اس بات کا حقدار ہے کہ قیامت کے دن اس صراط مستقیم کی توفیق پائے جو اللہ کی جنت تک لے جانے والا ہے. جو دنیا میں صراط مستقیم پائے گا وہی انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت والی راہ جنت کا راستہ پائے گا. اور وَعَلَى قَدْرِ ثُبُوتِ قَدَمِ الْعَبْدِ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ, اور جس قدر انسان بندہ دنیا میں اس صراط مستقیم پر جمے گا ثابت قدم رہے گا. فرماتے ہیں الَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ, جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوں کے لیے رکھا ہے، جتنا اس راستے پر وہ جمے گا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرے گا، برائیوں سے بچے گا، ٹیڑھے راستے پر نہیں جائے گا، جتنا یہاں جمے گا، یکون ثبوت قدمہ علی الصراط المنصوب علی متن جہنم، اسی قدر وہ اس صراط پر جمے گا جو جہنم کے اوپر اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ اس پر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا، جتنا اس صراط پر جمے گا اتنا کل صراط پر جمے گا، جتنا اس صراط پر دنیا میں جمے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی اس صراط پر، جس کو کل صراط ہم کہتے ہیں، اس پر جمے گا۔ وَعَلَى قَدْرِ سَيْرِهِ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ، اور جس رفتار سے، جس طور پر یہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا، اس پر یعنی اپنا سفر کرے گا، یکون سیره علی ذلک الصراط، اس کی سیر، اس کا چلنا اس صراط پر، اس صراط پر ویسے ہی ہوگا۔ یہاں رک رک کے، ٹہل ٹہل کے، پھر بیٹھتا بھی ہے، سستی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی رک رک کے جائے گا، وہ تیزی سے نہیں جا پاتا، کیونکہ اس صراط پر سے کچھ لوگ ایک دم تیزی سے نکل جائے گی، جیسے بجلی ہوتی ہے، اور کوئی گھسٹتے ہوئے بھی جائے گا۔ تو جیسا دنیا میں اس کا اس راستے پر چلنا ہوگا ثابت قدمی کے ساتھ میں، دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر، دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر کیا رہے، مستقیم رہے، استقام، اس پر جمے رہے اور ٹیڑھے نہیں اکڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہیں اکڑے، بلکہ کیا کرتے رہے، سیدھے چلتے رہے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ تو دائیں بائیں مڑنا مصیبت ہے، سیدھے چلنا یہ ہدایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے جس کو دنیا میں صراط مستقیم ملی، اس کو جنت کا راستہ ملے گا آخرت میں، جو دنیا میں صراط مستقیم پر جمع رہا وہ پل صراط پر جمع رہے گا، جو دنیا میں جس انداز میں، جس رفتار سے صراط مستقیم پر چلتا ہے، پل صراط پر بھی اسی رفتار سے، اسی انداز میں وہ چلے گا۔ تو دنیا میں جو انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر سے اس کا گزر صحیح سالم ہو جائے، جس کے بارے میں انبیاء بھی کہہ رہے ہیں کہ رب سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ، جو آدمی سلامتی کے ساتھ ان صراط پر سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ اسلام کے اس راستے پر، جس کو صراط مستقیم اللہ نے قرار دیا ہے، چلتے رہنا چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہوئے، وہ بدعات اور خرافات کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ شرکیات اور کفریات کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ معصیت کے دروازوں کو نہ کھولے، وہ معصیات میں اللہ کے حدود کو نہ توڑے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دنیا میں سلامت رکھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ بہت عمدہ بات ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم کی دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا وصف بھی بیان کیا۔ صراط مستقیم کیا، کون سی راہ، اور آپ غور کریں اس میں اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے افراد کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں، حق کی معرفت میں افراد کی اہمیت کتنی ہے۔ حق اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ہر انسان کے گھر تک بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حق کو پہنچانے کے لیے لوگوں کو چنا، جن کو نبی کہتے ہیں، پھر نبیوں کے بعد ان کے وارثین کو چنا، جن کو علماء کہتے ہیں۔ ان علماء کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ ہے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں، آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، آپ کی عبادات، آپ کے معمولات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دین کو لائے ہوئے دین کو سمجھیں۔ پھر اس طبقے نے امت میں وہ چیز نقل کی، نہ صرف نقل کی بلکہ اس پر عمل کر کے بدلا ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں اور مدینہ کے باہر اس دین کا نفاذ کیا، ایک اچھا معاشرہ بنایا جو اسلامی معاشرہ کہلایا، جس میں اسلام پر لوگ چلتے تھے، جس کی مسجدیں، جس کے بازار، جس کے گھر، جس کے راستے اسلامی احکام سے معمور تھے، وہ ایک سماج تھا جو اسلامی سماج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جب ملے اور آپ کے ساتھ آپ کے تابے دار ہو کر جب انہوں نے دین پر عمل کیا تو وہ سماج بنا۔ یہ رجال ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبی کے لیے چھوڑا۔ وہ اللہ بھی ایت کبھی نسلی وہ اللہ نے وہ کہا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی، یعنی نبی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چنا، صحابہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم کی دعا سکھلائی تو یہ بھی اشارہ کیا کہ صراط مستقیم آدمی اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا ہے یا محض کتاب پڑھ کے معلوم نہیں کر سکتا ہے، صراط مستقیم کے لیے نسل در نسل امت کا توارث ضروری ہے۔ یاد رکھیں میری بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین تبع تابعین ہوتے 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 آج تک یہ سلسلہ علماء کے ذریعے سے اور امت کے تعامل کے ذریعے سے جاری ہے۔ 1400 سال کے بعد ایک آدمی نئی تفسیر قرآن کی نکال لے، نیا مطلب حدیث کا نکال لے، نیا شرعی حکم نکال لے، یہ جائز نہیں ہے۔ دین میں ترمیم اپنی طرف سے کر لے نہیں جائز، کیوں؟ اس لیے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے اور ہر امت میں یہی دین تھا، ہر نبی کو یہی دین دیا گیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر اپنے دین کو کامل کر دیا، آپ کو آخری نبی بنا دیا، خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم اور خاتم دونوں بنا دیا۔ آپ نبوت کی مہر بھی ہیں اور آپ نبوت کے سلسلے کا اختتام بھی ہیں، آپ کی بات کوئی نیا بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نئے نبی تھوڑی نہ ہے، وہ آپ سے پہلے آ چکے ہیں، نیا نبی کوئی نہیں۔ تو یہ اسلام ہے اور اسلام کو سمجھانے کے لیے، صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انداز اختیار کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اور کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی صراط مستقیم سمجھانے کے لیے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صراط مستقیم پر چلنے سے اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، ایک تو دیکھیے غور کریں، صراط مستقیم ملنا یہ خود انعام ہے، ورنہ انسان جانوروں کی زندگی گزارے گا۔ اگر انسان کو اسلام نہ ملے تو اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اسلام کا ملنا یہ خود ایک نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسلام خود ایک نعمت ہے، لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا میں قلب کے سکون اور انسان کی روحانیت کی ترقی، سماج اور معاشرے کی اصلاح اور انسان کے لیے اس کی خرابیوں سے بچنے، شیطان اور نفس کے دلدل سے نکلنے کا راستہ یہ دنیا میں ہے، گویا کہ یہ دنیا کی جنت ہے، اور اس سے آگے یہ کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی جو اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، جنت، کھانے پینے، لباس، گھر، حکومت اور سارے تعلقات، آرام اور ایک دم خوشی، ہر نعمت جو انسان دنیا میں جس کی چاہت کرتا ہے، جو ناقص درجے میں دنیا میں ملتی ہے، خوشی ناقص، صحت ناقص، عارضی، مال وقتی، زندگی مختصر، جوانی ٹیمپرری، یہ ساری نعمتیں جو انسان کو عارضی وقتی محدود ناقص درجے میں ملتی ہیں، کا کمال درجے میں اگر انسان چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی دین کی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے. اگر اس نعمت کو تو اپنائے تو یہی نعمت تیرے لیے چابی بن سکتی ہے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا. جو ناقص درجے میں تجھ کو دنیا میں ملا ہے مادی نعمتیں, اعلیٰ درجے میں تجھ کو جنت میں مل سکتی ہے. تیری مرضی, قیمت کیا ہے, تجھ کو کرنا کیا پڑے گا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں, ان کی ذات اور ان کی ملکیت سب, تو اور جو تیرا ہے سب اللہ کا. کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی. اسی لیے جب کھو جاتا ہے کچھ تو ہم کیا کرتے ہیں, نقصان ہوتا ہے کچھ تو, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ کے ہیں. تو جنت پانے کے لیے جنت کا راستہ ملنا ضروری ہے, اس لیے کہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ ملنا ضروری ہے. اور راستہ ملنا کافی نہیں ہے, راستے پہ چلنا ضروری ہے. اور راستے پہ چلتے چلتے کہیں نکلنے سے بچنا چاہیے, راستے پر جمنا ضروری ہے. اور یہی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن راستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں چلا اور میں پہلی بار چل رہا ہوں اس کے اوپر, ایسا تو نہیں. اے اللہ وہ راستہ ہم کو چلا, وہ راستہ ہم کو دکھا, اس راستے کی ہدایت دے, اس راستے پر جمع, جس راستے پر مجھ سے پہلے سارے اہل حق چلے ہیں, جن پر تو نے انعام, جن کو تو نے اس راستے کی توفیق دی, یہ خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے. اور پھر اس پر چلنے کے نتیجے میں دنیا میں اپنی نصرت اور مغفرت اور اپنی رحمت اور آخرت میں اپنی جنت کا انعام تو نے ان کو دیا. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا, لیکن وہ ہے کون, اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ, اور جو فرما بردار ہو جائے اللہ کا اور رسول کا. فرما برداری بنیادی طور پر دو ہے, اللہ کی فرما برداری اصلاً, کیونکہ اصل حکم اللہ کا ہے, اور رسول کی فرما برداری اس اعتبار سے کہ رسول مبلغ ہیں, اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں, اپنی خواہش سے کچھ کہتے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے, اللہ ہی کی بات کا تقاضا ہوتا ہے, اس کی تشریح ہوتی ہے, اس کی تنفیذ کے لیے اپنے الفاظ میں رسول بتاتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول کی فرما برداری کرے, فَأُولَئِكَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں جو مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے اپنا انعام کیا. انجام کے اعتبار سے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے تو آخرت میں یہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. جو سورۃ فاتحہ میں ہم مانگ رہے ہیں جن لوگوں کا راستہ, جن پر اللہ نے انعام کیا, ان کی رفاقت کے لیے, ان کی صحبت کے لیے, ان کی معیت کے لیے, ان کے ساتھ آخرت میں انجام کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا. اس اعتبار سے صراط مستقیم کی اصل کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. انسان کا صراط مستقیم پر ہونا کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے, وہ شیطان کی ماننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی مانے, وہ نفس کی ترغیبات کے تابع ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے, وہ سماج کے رسم و رواج کا پابند ہونے کی بجائے نبی کی سنتوں کا پابند ہو جائے. یہ اصل ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, کون ہیں لوگ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے؟ پہلا طبقہ اعلی ترین نبی, مِنَ النَّبِيِّينَ, سارے نبی ان پر اللہ کا انعام, نبیوں کا راستہ جن کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, جو لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجے جاتے ہیں, سب سے اعلیٰ لوگ. نمبر دو اس کے بعد کا مرتبہ والصدیقین. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باطن اور ظاہر قول اور عمل صدق پر مبنی ہو، جھوٹ اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ حق کو مان لے، حق کے مطابق اپنے آپ کو بنائے، ظاہرا و باطنا قولا و فعلا، اس کو صدیق کہتے ہیں، جو سچائی کو قبول کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرے، وہ سچائی کی تعمیل میں ذرا بھی تاخیر نہ کرے، اس کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ صدیق صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، عمل میں اصل ہوتا ہے صدیق۔ تو وہ صدیقین و شہداء، تیسرا طبقہ شہید، شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ، کہ ایک انسان حق کو قبول کرنے کے بعد اس کا گواہ بن کر زمین میں کھڑا ہو جائے، وہ لوگوں کو حق کی دعوت دے۔ وہ جی ابھی نبیین و شہداء، اللہ نے قرآن میں کہا قیامت کے دن لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں، شہید جو زمین میں اللہ کے دین کا گواہ، یہ علماء ہیں اور علماء کی ماتحت جو حق کی بات بتانے والے ہیں۔ شہداء، یہاں تک کہ ایک انسان کو موقع آ جائے کہ حق پر جمنے کی وجہ سے، حق کی دعوت کی وجہ سے سماج اس کا دشمن بن جائے، اس کی جان بھی لے لے، تب بھی وہ حق سے نہ ہٹے اور یہ اللہ کا گواہ بن جائے قیامت تک کے لیے۔ وہ حق کی گواہی اس اعتبار سے دے کہ قول سے حق کی گواہی دے، عمل سے حق پر جمع رہے، اس کا گواہ بنے کہ میں مانتا ہوں اس کو۔ فقول اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو حق کا گواہ بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے صاف بتا دے کہ یہ حق ہے، یہاں تک کہ سماج اس کا دشمن ہو اور اس کی جان کا دشمن ہو اور اس کو قتل کر دے، وہ قیامت تک کے لیے گواہ بن جائے حق کی، حق پر جمع رہا، اس نے حق سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا اور یہاں تک کہ اس کی جان لے لی تھی، اس کو قتل ہونا پڑا، اللہ کے لیے اپنی جان کا پیش کر دینا لیکن حق سے نہیں ہٹنا، یہ شہید ہے۔ اور وہ صالحین، ان سے تھوڑا نیچے کا مرتبہ، صالح کہتے ہیں جو نیک ہو، جس کی زندگی میں صلاح، جس کی زندگی میں فساد نہ ہو۔ صلاح کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ فساد کا مطلب بگاڑ، جس کی زندگی میں بگاڑ نہ ہو، جو گناہوں سے بچتا ہو، اگر ہو جائے توبہ کر لیتا، جو تقوی والا ہو، جس کی زندگی میں ایمان و عمل بہترین طور پر، وہ خیر کا طالب ہو اور اپنی ساری طاقت لگاتا ہو خیر پر جمنے، جس کی زندگی میں عبادات، جس کے معاملات درست ہوں، جو اخلاقی اعتبار سے اخلاقی حدود کی رعایت کرتا، جس کی زندگی میں اسلامی آداب کی پابندی، کھانے پینے لباس رسم و رواج نکاح جنا ساری چیزوں کے اندر وہ اسلامی تعلیمات کا پابند ہو، اس کو کہتے ہیں صالح نیک۔ اس اعتبار سے جو نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ اور شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ ہے، اے اللہ ہم کو ان کے راستے کی ہدایت دے۔ وحسن اولئک رفیق، اور کیسے اچھے ساتھی ہیں، وحسن اولئک رفیقا، رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے، ساتھ ہونے کے اعتبار سے کیسے اچھے لوگ ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اچھوں کی صحبت کی نیت اور تمنا کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی کیا ہے، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو اس کی محبت ہے، جس سے اس کو محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو باطن میں انسان ہمیشہ خیر کی طلب رکھے اور اہل خیر کی صحبت کی طلب رکھے۔ صحابی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو، کچھ تمنا ہے مانگو، تو آپ کہا کہ اللہ کے رسول میں کچھ کو وقت دیجیے سوچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا، پھر پوچھا تو بتایا اللہ کے رسول جنت میں مجھ کو آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں مجھ کو آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی صحبت مجھ کو چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم بھی میری مدد کرنا، تم بھی میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت سے، خوب نماز پڑھنا، کثرت نماز کی وجہ سے، کثرت صلاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعا کی اور تمہاری نماز دونوں مل کر تم کو یہ چیز مل سکتی ہے۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ دعا کی مدد کے لیے عمل صالح بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا ذلک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ ہی جاننے کے اعتبار سے کافی ہے کون کس لائق ہے، کس کو کس کے ساتھ رکھنا چاہیے، کس کا عمل اللہ رسول کے حکم کے تابع ہے، کس کا عمل خواہشات کے مطابق ہے، کون اللہ کے نزدیک صالح ہے، کون طالح ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں بتلا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، تو ان کے راستے کی دعا ہم کو بتلائی گئی ہے، وہ راستہ جس پر نبی، صدیق، شہید اور صالح چلے ہیں، اللہ ہم کو اس راستے کی توفیق دے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ایک نبی کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے، سارے نبیوں کا راستہ ہے، سارے نبیوں کا راستہ ہے۔ اور اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ راستے کئی نہیں ہیں، راستہ ایک ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے، وہ اسلام ہے جو سارے نبیوں کا، جب سارے نبیوں کا دین اسلام تھا تو صراط مستقیم بھی سارے نبیوں کا راستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر صرف نبی نہیں چلے ہیں بلکہ نبیوں کے ساتھ ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین بھی چلے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ راستہ کوئی انوکھا نہیں ہے بلکہ ہم نے فرمایا پہلے جو لوگ اس پر چلے ہیں وہ راستہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، وہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جہاں وہ مڑا ہے، دیکھیں مڑا مصیبت شروع، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ لیں گے، یعنی یہ دنیا کی سزا ہے کہ تو اگر گمراہی چنتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد تو پھر اس کی دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ تجھ کو حق کی توفیق نصیب نہیں۔ اللہ کی طرف سے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی کے راستے کو چننے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ گمراہی خوشنما اور اس کو جو ہے خوبصورت بن کے دکھائی دیتی ہے اور اسی پہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا ویتبع غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ اس راستے پر چلے، اس کے بعد جو بھی لوگ آئے ان کو کس راستے پر چلنا پڑے گا؟ ایمان والوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر، تو راستہ بدلے گا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ایک بار ایک اور آیت بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے ایک مزید واضح ہوگا کہ صراط مستقیم سارے نبیوں کا راستہ ہے اور سارے نبیوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 83 سے 87 تک فرما کر کئی نبیوں کا، 18-19 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری حجت، دلیل، قطعی دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات اونچے کرنا چاہیں کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اے نبی آپ کا رب یقیناً حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ حکمت اور علم الگ ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ ووہبنا له اسحاق ویعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اولاد عطا کی، اولاد، اولاد کی اولاد، تو ہم نے ابراہیم کو اولاد دی، کیا کون؟ اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ ونوحن ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ ومن ذریته، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی. یہ سارے نبیوں کے نام ہیں، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسی و ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم کرتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ، ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو. ایک بات معلوم ہوئی، یہاں پر ہدایت دینا، اللہ نے کہا ہم نے ہدایت دی اور کہا کہ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت اور زیادہ کر دیتے ہیں. تو دین پر چلنا، دین پر چلنا آسان کرتا ہے، اس کو سمجھیں. دین پر چلنا، دین پر چلنے کو آسان کرتا ہے. اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ورزش کرنے والے کو دیکھیے، پہلوان ہوتا ہے، پہلے دن جتنی محنت کرتا ہے کم ہوتی ہے، لیکن پہلے دن جتنی کرتا ہے وہ آسان کرتی ہے، اگلے دن زیادہ کرتی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کر پاتا ہے. تو جو تھوڑے سے شروعات کرتا ہے، کرتے 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 اگر جمع رہتا ہے، بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، اگلا مرحلہ آسان ہوتا ہے، اگلا مجاہدہ آسان ہوتا ہے. جو ممکن مجاہدہ کرتا ہے اس کے لیے مشکل مجاہدہ آسان ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیے، جو ممکن مجاہدہ کرتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ممکن پاسبل مجاہدہ اسٹرگل کرتا ہے اس کے لیے مشکل مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا آدمی کے بس میں اگر آدمی کرے، اللہ اس کو اور ہدایت دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں تھے، ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر نبی صالح ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نبیوں میں سے تھے اور یہ صالحین میں سے تھے. صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک. تو یہ نبیوں سے کاٹ کے الگ طبقے میں اللہ ان کو نہیں ڈال رہا، بلکہ نبیوں ہی میں سے نیک لوگ تھے، اللہ نے ان کا وصف بیان کیا. وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور ان کے بنا بیان کیے، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے سارے عالمین پر فضیلت دے رکھی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہبری کی. تو اللہ نے سب کا نام بیان کر کے کیا کہا، سب کو ہم نے کون سی ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کی. اس سے ایک دم صاف ہو کر بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم کی ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اتنے نبیوں کا، آپ گرے گھر میں جا کے سو، اتنے سارے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا اور کہا ان سارے نبیوں کو ہم نے صراط مستقیم کی طرف رہبری دی. تو اس سے یعنی ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، سارے نبیوں، نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر اخیر تک اللہ نے بتلایا کہ ان عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہیں، سب کے نام اللہ نے لیے، کہا ان سب کو، اور کہا ان کے بھائی، ان کے باپ، بیٹے، ان کی اولاد، تو اس میں سارے نبی کلون ہو جاتے ہیں. سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کی. لہذا یہ وہ راستہ ہے جس پر سارے نبی اور سارے رسول اور سارے نیک لوگ چلے. اس کی توفیق ملنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل کھانے کو دے، پینے کو دے، ہاں دنیا میں موٹر کار دے یا بنگلہ دے، اللہ نے وہ مانگنا نہیں سیکھا. نماز میں جب باوز ہو کے تو کھڑا ہو اللہ کے سامنے، ادب کے ساتھ میں اللہ کی تعریف بیان کر، اور اس کے بعد اپنی بندگی کے عہد کا اقرار اور تجدید کر، اور اس کے بعد مانگنے لائق اگر کوئی چیز ہے تو ہدایت ہے. ہدایت مانگنے لائق یہ مل گیا، سب مل گیا، یہ مل گیا، سب مل گیا، یہ نہیں ملا، سب مل کے تو ناکام ہے، سب مل کے بھی تو ناکام ہے. لہذا ہدایت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہدایت صراط مستقیم ہے اور وہ نبیوں کا طریقہ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم تو پچھلے نبیوں کی شریعت کے پابند نہیں ہیں, لہذا ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں کیا بیان ہوا ہے, کون سا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً, میری امت 73 گروہوں میں, ملت کے معنی گروہ کے بھی ہوتے ہیں, میری امت 73 گروہوں میں یا فرقوں میں بٹ جائے گی. تفترقوا افترقا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, تفریق جس سے لفظ بنا ہو, فرقہ فرقہ تفرقہ, کلہم فی النار الا ملت واحدہ, سب کے سب جہنم میں جائے گی سوائے ایک, الا ملت واحدہ. قالوا, صحابہ نے پوچھا, ومن ہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا جو جنت میں جائے گا, وہ ایک کون ہوگا. الا ملت واحدہ کی طرف اشارہ ہے, ایک گروہ ایک جماعت ایک ملت, اس کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے وہ کون, یعنی وہ ایک کون جن کا تذکرہ آ رہا ہے. کہا, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو اس سے ہٹیں گے ہٹ کے الگ ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. معلوم ہوا کہ آپ نے جو حدیث بتلائی کہ ایک راستہ ہے صراط مستقیم اور اس سے نکلنے والے کئی راستے ہیں, تو یہ جو 73 ہوں گے یہ ان میں سے کسی نہ کسی راستے پہ نکل جائیں گے, اور یہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اس ایک راستے پر جو چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے, اور جو اس راستے کو چھوڑ دیں گے وہ جہنم میں جائیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے. اس حدیث کو امام الترمذی نے نقل کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا, وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ, اور یہ جو ملت ہے یہ جو امت ہے, سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ, یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ, 72, 57, 2, 70, 72, 72, 72 کے 72 گروہ جتنے بھی ہیں سب جہنم میں جائیں گے. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, اور ایک ہی ہے جو جنت میں جائے گا, اور آپ نے فرمایا, وَهِيَ الْجَمَعَ, اور وہ کون ہے, الْجَمَعَ, 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 یہ صحابہ, اور الجماعہ وہ ہے جو حق پر. اسی لیے صحابہ میں سے غالب عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمر کا قول ہے, الجماعہ ما وافق الحق وان كنت وحدہ, جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو چاہے تو اکیلا رہ جائے. تو جماعت گنتی کا نام نہیں ہے, جماعت آپ دیکھیں نبی آئے کسی علاقے میں ایک ہی نبی تھا, اور نبیوں کے ماننے والے کسی علاقے میں ایک ہی تھا, تو یہاں قلت اور کثرت کی بات نہیں ہے, یہاں اس راستے پر ہونا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کیا ہے, صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آج ہم کو صراط مستقیم معلوم کرنی ہے, دیکھیں جیسے علم ہے, اللہ نے بتلایا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی دعا کیجئے, اے رب میرے علم میں زیادتی کر. تو علم کی دعا اپنی جگہ ہے, لیکن علم کا حصول بھی تو ہے. اسی طرح سے ہدایت, ہدایت کی دعا بھی ہے لیکن ہدایت کے لیے کوشش بھی ہے. تو ایک آدمی ہدایت کیا ہے معلوم کرنے کے لیے کہاں جائے, اور کیا ہدایت ہے, کیا صراط مستقیم ہے, اس کے لیے حدیث بتاتی ہے اس کو دو چیزیں معلوم کرنی پڑے گی, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, سمجھیں اس کو اچھی طرح سے, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں اس کا نام صراط مستقیم ہے, اس کا نام صراط مستقیم ہے. لہذا آج کوئی آدمی چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلے, اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا فہم یا صحابہ کا منہج اس کو اختیار کرے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اپنی عقل سے کوئی بھی حدیث سمجھ لیا, عمل کرنا شروع کر دیا, ہاں صحابہ کہاں گئے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں کافی نہیں ہے, کیا وہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ اپنے ساتھ صحابہ کو بھی جوڑا. کیوں؟ تاکہ کل کو جب لوگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے کنفیوژن پیدا ہو جائے تو اس کی عملی تعمیر کے لیے صحابہ کو بھی دیکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری غیب کی قیامت کی خبریں بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ مانتے تھے؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہے جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتاتے تھے اس نے جھوٹ بولا. اچھا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کوئی آپ نے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارہ دیا اس طرف اور اس سے استدلال بعض لوگوں نے کیا ہے کہ نور ہے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر نہیں تھے. اچھا چلو صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے کہنے کے لیے کہا قل انما انا بشر, اے نبی آپ کہیے میں تو بس ایک بشر ہوں. اب لوگوں نے کہا دیکھو آدمی اپنے آپ کو کہتا میں چھوٹا انسان ہوں, اس سے تھوڑی نہ چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے تواضع کے طور پر کہہ رہے ہیں میں بھی بشر ہوں. تو نبی کا جملہ نہیں, نبی تواضع کے طور پر کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے طور پر کہہ رہے ہیں بات بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو کیا آپ کو دوسرا کوئی اگر بشر کہے تو گستاخی ہے؟ ہاں. اچھا حضرت عائشہ کہہ رہی کہنا بشر من البشر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان, بشروں میں سے ایک بشر. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں آپ سارے بشروں میں سب سے اچھے تھے, خیر البشر آپ تھے, سارے نبیوں کے سردار آپ تھے, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہی کہ بشر ہم بنا بشر, آپ کو بشر کہہ رہے ہیں. تو صحابہ کو دیکھنے سے کئی کنفیوژن دور ہو جاتے ہیں, لہذا آپ نے کیا کہ اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑ دیا. دوسری حدیث آپ دیکھیے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے لیے میری سنت کی پیروی ضروری ہے اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی پیروی ضروری ہے. اپنے ساتھ خلفاء راشدین کو بھی جوڑ دیا. ما انا علیہ واصحابی, اور اللہ نے جوڑا تو نبی کیوں نہ جوڑے؟ ومن یشاقق الرسول, جو رسول کی مخالفت کرے من بعد ما تبین له الہدى, ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, تو جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا. لیکن پھر ایک اور چیز جوڑ دی, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے. یہ ایڈیشنل بات اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ صحابہ کے راستے کی اہمیت معلوم ہو. صحابہ کا راستہ سبیل المؤمنین, پہلے مؤمنین صحابہ ہیں, صحابہ کا راستہ سبیل المؤمنین. لیکن سبیل کے معنی اور الصراط کے معنی الطریق الواضح, اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں منہج. عربی زبان میں اگر آپ نہج اور منہج اور منہاج ان تینوں لفظ کے معنی ڈکشنری میں تلاش کریں, علماء نے بتلایا الطریق الواضح, واضح راستہ, واضح راستہ. تو یہی وہ واضح راستہ ہے جس پر چلنے میں جنت ملتی ہے, جس کو چھوڑنے میں آدمی جہنم میں جاتا ہے, اور یہی وہ واضح راستہ ہے جس کی دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے بغیر نماز ہی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. معلوم ہوا کہ یہ دعا مانگنا ہر ایک پر لازم ہے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو الطریق الواضح, واضح راستہ, سبیل المؤمنین, صراط مستقیم, یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کا راستہ ہے, اور پھر وہ لوگ جو اس راستے پر چلے. جن کو ہم سلف کہتے ہیں. سلف کون؟ جو ہم سے پہلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلف کے سردار. پھر آپ کے بعد پہلے سلف ہمارے کون؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین. پھر اس کے بعد اہل علم. ہر دور میں ہم سے جو پہلے گئے وہ کوئی نئے نئے راستے پہ نہیں گئے, چلو یہاں سے جائیں گے شارٹ کٹ ہے, نہیں. ایک راستہ ہے, صراط مستقیم ہی سب سے وہ شارٹ کٹ بھی ہے اور رائٹ کٹ ہے اور دی اونلی کٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہی ایک راستہ ہے اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک بندے کو پہنچاتا ہے, جو جنت تک پہنچاتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. لہذا کوئی آدمی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ قرآن و سنت کی کا علم حاصل کر. جیسے پہلے ہم نے آیت دیکھی تھی, آپ کو یاد ہوگا اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تو یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پہ اللہ کا انعام ہے. تو معلوم کہ نمبر ایک اللہ کا حکم, دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, پھر نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, چار صحابہ کا راستہ. یعنی اللہ کی کتاب قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا منہج. اگر یہ چاروں چیزیں آدمی کی زندگی میں نہیں آتی ہیں تو وہ آدمی صراط مستقیم پر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قال اللہ قال رسول, یہ قول ہے, یہ امر ہے جس کی تعمیل ہوگی, لیکن نبی کی سنت بھی ہے, عملی نمونہ بھی ہے, وہ بھی دیکھنا پڑے گا. خالی حدیث نہیں دیکھ سکتے کہ جس میں آپ نے حکم دیا ہو آپ نے عمل کیا, آپ کے عمل کی بھی پیروی کرنی پڑے گی, صرف قول نہیں. اور آپ نے جو دین رائج کیا مدینہ میں, صحابہ نے جس طرح سے اس کو سمجھا, اس فہم کو بھی لینا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے ایڈیشنلی اس کو ذکر کیا ہے, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو مؤمنین صحابہ جس راستے پر چلے ہیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس کو اپنانا پڑے گا, نہیں جہنم. تو یہ صراط مستقیم کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ مزید اس میں ہم کچھ باتیں ہیں جو اس کے بالعکس راستے ہیں, جو دو راستے ہیں دنیاوی, ان سے بچنے کی دعا ہم کو اللہ نے سکھلائی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ کن پر غضب ہوا اور کون ضلال ہے گمراہ ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سمجھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سورۃ الفاتحہ کے عنوان کے تحت آخری درس ہوگا, پھر اس کے بعد مزید اگلے عنوانات ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ. اقول ھذا, استغفر اللہ لی ولکم.